أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ توبہ کی آیات 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. اور سامعین پروگرام دریچے آپ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سن سکیں گے. ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حق بات کہنے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے روس اور قطر کے وزرائے دفاع سے گفتگو میں امریکی اڈوں سے مقبوضہ فلسطین میں جنگی وسائل کی منتقلی اور مظلوم فلسطینی عوام کا قتل عام رکوانے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے صہیونی جارحیت میں غزہ کے 25 اسپتالوں کو نقصان پہنچنے اور 3 اسپتالوں کی سرگرمیاں بند ہو جانے کی خبر دی ہے. تحریک حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کو رکوانے سے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے. اور ہندوستان میں کرکٹ ورلڈ کپ کے آج کے میچ میں بنگلہ دیش نے ہندوستان کو جیت کے لیے 257 رن کا ہدف دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے روس اور قطر کے وزرائے دفاع سے گفتگو میں امریکی اڈوں سے مقبوضہ فلسطین میں جنگی وسائل کی منتقلی اور مظلوم فلسطینی عوام کا قتل عام رکوانے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے روس کے وزیر دفاع جنرل سرگئی شائگو سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ہمیں غزہ میں غیر فوجیوں کا قتل عام جاری رہنے پر گہری تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کا جاری رہنا ہرگز قابل برداشت نہیں ہے اور دنیا کی حکومتوں اور اس پر سنجیدہ رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جنرل باقری نے کہا کہ صہیونیوں کے جرائم کا جاری رہنا اور بعض ملکوں کی طرف سے اس کی براہ راست حمایت اور مدد حالات کو پیچیدہ بنا رہی ہے. ان حالات میں دوسرے فریق بھی میدان میں آ سکتے ہیں. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے قطر کے وزیر دفاع خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ بھی فلسطین کے بارے میں ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کے جرائم پر کسی بھی مسلمان کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے صہیونی جارحیت میں غزہ کے 25 اسپتالوں کو نقصان پہنچنے اور 3 اسپتالوں کی سرگرمیاں بند ہو جانے کی خبر دی ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت میں غزہ کے 3 اسپتال بالکل تباہ ہو چکے ہیں جہاں کی سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں. فلسطین کی وزارت صحت نے تاکید کی ہے کہ 25 دیگر اسپتالوں کو صہیونی جارحیت میں خاصا نقصان پہنچا ہے. فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے جمعرات کو غزہ کے قدس اسپتال پر کئی بار بمباری کی. فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے بیان میں مزید آیا ہے کہ صہیونی دشمن نے اس اسپتال کے ارد گرد کی بڑی سڑکوں کے پاس واقع رہائشی عمارتوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے. تحریک حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت رکوانے سے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کرے. فلسطین کی تحریک حماس نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہم عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ملت پر غاصبوں کے وحشیانہ حملوں کو رکوانے سے متعلق اپنی ذمہ داری نبھائے. تحریک حماس نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے سلسلے میں روس کے موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ پر حملوں اور فوری طور پر جنگ بندی سے متعلق روس کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. غزہ کے نہتے عوام کے خلاف بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل بڑھتے وحشیانہ جرائم پر عالمی سطح پر لوگوں کا غم و غصہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے متعدد شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی شدید مذمت اور غاصب و جارح صہیونی حکومت کے جاری جرائم پر نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کہ نہتے اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کے متعدد شہروں میں کیے جانے والے بڑے بڑے اجتماعات میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی شدید مذمت اور غاصب و جارح صہیونی حکومت کے جرائم سے نفرت و بیزاری کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ فلسطین نیز فلسطینیوں کے طرفدار 10,000 سے زیادہ امریکیوں نے بھی بدھ کے روز ایک مظاہرے میں، جو یہودیوں کی وائس فار پیس نامی تنظیم کی اپیل پر امریکی کانگریس کے سامنے کیا گیا، لوگوں نے وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ اس احتجاجی مظاہرے کے شرکا نے امریکی حکام سے حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے ویسلی نیبنزیا نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ بعض ملک مغربی ایشیا میں خونریزی کی روک تھام کے مخالف ہیں۔ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس بدھ کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں برازیل نے غاصب صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کی قرارداد پیش کی، جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اس سے پہلے روس نے پیر کے دن مغربی ایشیا سے متعلق قرارداد کے مسودے میں دو ترامیم کی تجویز پیش کی، جن میں کہا گیا تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی عمل میں لائی جائے اور غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جائیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے نے کہا کہ جن ممالک نے برازیل کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں دو ترامیم پر مبنی روس کی تجویز کی حمایت نہیں کی، وہ در حقیقت مغربی ایشیا میں خونریزی کی روک تھام کے مخالف ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنا انتخاب کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تم ہی کو قبول کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے بھی کہا ہے کہ سلامتی کونسل صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام میں ناکام ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے ژانگ جون نے بھی کہا ہے کہ برازیل کی طرف سے سلامتی کونسل میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش کی جانے والی مشرق وسطی قرارداد کا امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ روس کی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دیمیتری میدودوف نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور فلسطین لڑائی علاقائی یا حتی عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دیمیتری میدودوف نے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں ایک اور جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں کسی قانون کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے، اور یہ عام شہریوں کے خلاف بے رحمی سے لڑی جانے والی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی میں اسپتال پر کیا جانے والا میزائل حملہ، جس میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے، ایک وحشتناک ٹریجڈی تھی۔ بہت سے افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں۔ اس روسی عہدیدار نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ ایک وحشیانہ اقدام ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے، کہا کہ لگتا ہے کہ اس خطے میں رونما ہونے والا آخری واقعہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ عدالت نے العریضیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی گرفتاری پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ اگر سابق وزیراعظم پاکستان واپس آتے ہیں تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بھی سابق وزیراعظم نواز شریف کے پاکستان آنے پر گرفتار نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے خلاف سبھی پابندیوں کو بلا جواز اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی بنیاد پر ایران کے میزائل پروگرام سے متعلق پابندیاں ختم ہونے پر اعلان کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بہانے سے لگائی جانے والی پابندیوں سمیت سبھی پابندیاں غیر منصفانہ، ظالمانہ اور غیر قانونی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے قرارداد 22-31 کی بنیاد پر پابندیوں کے خاتمے کے بعد مقامی وقت کے مطابق بدھ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام مکتوب ارسال کر کے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بیلسٹک میزائلوں کی سرگرمیوں سے متعلق پابندیاں ناحق لگائی گئی تھیں۔ امریکی صدر اپنے ملک کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے یوکرین کو مزید امداد دینے کے لیے کانگریس کی اجازت حاصل کرنے کے در پہ ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کو 60 ملین ڈالر مالیت کی امداد کا نیا پیکج دینے کے لیے کانگریس کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رقم امریکہ کے اس 100 ارب ڈالر کے پیکج کا حصہ ہے جس کا بقیہ حصہ صہیونی حکومت اور تائیوان کے لیے فوجی امداد کی صورت میں دیا جائے گا اور کچھ حصہ امریکہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ ہندوستان میں کرکٹ ورلڈ کپ میں آج ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے اور بنگلہ دیش نے ہندوستان کو جیت کے لیے 257 رن کا ہدف دیا ہے۔ ہندوستان کے شہر پونے میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے 17ویں میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کرکٹ ورلڈ کپ میں یہ اپنا چوتھا میچ کھیل رہا ہے اور اس سے پہلے کے 3 میچ اس نے جیتے ہیں۔ مقررہ 50 اوور میں بنگلہ دیش نے 8 وکٹ پر 256 رن بنائے اور اب ہندوستان کو آج کا یہ میچ جیتنے کے لیے 257 رن بنانے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے تہران کے ممتاز اور مایناز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
حیدری صاحب۔ جیسا کہ خبروں میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کیا اور برطانوی وزیر اعظم بھی اسرائیل پہنچ چکے ہیں، ان کے ان دوروں کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم زیرا، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ان کے دوروں کا مقصد تو سب پر واضح ہے۔ جو ہی غزہ پر جو ہے اسرائیل نے تابڑ توڑ حملے شروع کیے اور سب سے بڑھ کر جو غزہ کا ہاسپٹل ہے اس پر حملہ کیا جس میں 1000 سے زائد افراد شہید ہوئے، تو اس کے اگلے دن جو ہے جو بائیڈن وہاں پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہاں کے جو جارے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ہیں انتہا پسند نتنیاہو، اسے گلے لگا لیا اور نتنیاہو نے ایئرپورٹ میں جو ہے جو بائیڈن کا استقبال کیا اور انہوں نے پھر اس کے بعد 1 گھنٹے تک خفیہ علیحدگی میں ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات کی جو وہ وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ استقامتی محاذ کو کنٹرول کریں, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت جب اسرائیل تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے غزہ پر اور فلسطین کے دوسرے علاقوں پر, تو اسے جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے آج جو برطانیہ کے وزیراعظم ہیں سوناک, وہ بھی جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین پہنچے ہیں, اسرائیل پہنچے, اور وہاں انہوں نے جو ہے سیونی وزیراعظم سے ملاقات کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ کے بعد دیگرے جو نام نہاد عالمی طاقتیں ہیں ان کے سربراہان ایک دم جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں, سیونی وزیراعظم سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سیونی وزیر جنگ اور دوسرے اعلی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور وہ ایک ایسا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ استقامتی محاذ کو کنٹرول کیا جا سکے, اور کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ غلبہ ہو, خاص طور پر فلسطین پر اسرائیل کا غلبہ ہو. لیکن شاید جو بائیڈن اور اس طرح جو ہے جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ وہ فلسطینی ہیں جو آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ پتھروں سے جو ہے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے, لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ صرف 20 منٹ کے اندر 5,000 سے زائد انہوں نے میزائل اور راکٹ داغے اور اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیونی حکام, سیونی جو ہے وہ انتہا پسند, وہ بھاگ رہے تھے, اور 1,000 سے زائد سیونی جو ہے اب تک استقامتی محاذ کے حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں, کئی جو ہے اس میں یعنی کئی سینکڑوں یعنی کئی سو جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں, اور 250 کے قریب جو ہے استقامتی محاذ نے سیونیوں کو اور سیونی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو طاقت کا توازن ہے وہ کس کے حق میں ہے. یہ تو ایک نوشتہ دیوار ہے کہ اس وقت جو ہے استقامتی محاذ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ کے حکام جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل سے کہ فی الحال وہ حزب اللہ سے جو ٹکر نہ لے اور خاموشی اختیار کریں, اس لیے اگر ایک اور محاذ کھل جاتا ہے تو پھر کنٹرول کرنا جو ہے وہ زیادہ ہی مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی جارحیت کا جو سلسلہ ہے اس کے خلاف مذمتی بیانات کا, احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے, اور عالمی سطح پر جو عوام ہے وہ نکل چکے ہیں اور ان سب نے جو ہے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے.
حیدری صاحب, اسرائیل کے اس حملے میں جیسے کہ ہمیں اب تک پتہ چلا ہے 3 ہاسپٹلز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, اور اس حملے کے بعد اردن, مصر اور فلسطین اتھارٹی نے ان سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی. اس بارے میں آپ ہمیں مختصر سا
دیکھیں. مریم زارا, 3 ہاسپٹل جو ہے وہ غزہ میں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, جبکہ 25 دیگر ہاسپٹل ہیں انہیں بھی جو ہے کافی نقصان پہنچا ہے. ایندھن نہیں ہے وہاں, بجلی منقطع ہے, پانی نہیں ہے, ادویات کم ہے, اور ایک انسانی المیہ رونما ہونے کے دھانے پر ہے. اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ 13 دنوں سے جو ہے غزہ کا محاصرہ جاری ہے اور وہاں کی صورتحال انتہائی تشویش ہے. لیکن پھر ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب غزہ کے عوام, استقامتی محاذ, ان سب کے حوصلے بلند ہیں, اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل کے حملے جاری رہتے ہیں وہ مقاومت کا, استقامت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے رہیں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک فلسطینی سرزمین سے اسرائیلی نہیں جاتے, سیونی نہیں جاتے, اس وقت تک ہماری جدوجہد جو ہے غاصب سیونی حکومت کے خلاف جاری و ساری رہے گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو 4 فریق ایک اجلاس تھا, وہ یوں تھا کہ بائیڈن کے آنے کے بعد جو ہے مصر اور اسی طرح جو ہے اردن اور خود مختار فلسطین انتظامیہ کے مابین جو ہے ایک ملاقات ہونی تھی ان کے حکام کے درمیان, لیکن جو ہی یہ سلسلہ جاری رہا غزہ ہاسپٹل پر حملے کا, تو اس کے بعد جو ہے یہ ملاقات بھی انہوں نے منسوخ کر دیا. البتہ یہ ملاقات جو ہے امریکی صدر کی جانب سے جو ہے منسوخ نہیں ہوئی, بلکہ جو اسلامی ممالک ہے جس طرح فلسطینی انتظامیہ ہے, عمان ہے, ان کی جانب سے جو انہوں نے منسوخ کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کی صورتحال میں امریکی صدر سے ملاقات نہیں کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ غزہ پر حملے بند نہیں ہوتے کسی بھی صورت سیونی حکام, امریکی حکام اور اس طرح جو ہے دوسروں سے ملاقات ہم نہیں کریں گے, اور اس موضوع پر بات چیت بھی نہیں کریں گے. انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ غزہ پر جو ہے اسرائیل کے حملے بند ہونے چاہیے, غزہ کا محاصرہ ختم ہو جانا چاہیے, تو اس کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بات جو ہے اس کے بعد ہوگی, مذاکرات اس کے بعد ہوں گے, اس قسم کی صورتحال میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے.
آپ کا بہت بہت شکریہ حیدری صاحب, وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس سے زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا, کلیاں میرے معبود کھل جائے, تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل کھل جائیں الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عشرت سے نہیں ڈلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے اسے بھی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ, یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر کی 33 سے 35 تک کی آیتوں کی تلاوت سے. اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت قوم لوط بالنذر, إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے صرف لوط کی آل کے علاوہ کہ ان کو سحر کے ہنگام ہی بچا لیا. یہ ہماری ایک نعمت تھی, اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں.
سامعین, قوم لوط چوتھی قوم ہے جس کے بدترین حالات و واقعات کی جانب اس سورے میں اشارہ کیا گیا ہے, جنہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں پر کوئی توجہ نہ کی, اور ان کی قوم کے درمیان اس قدر مردوں کے درمیان ہم جنسی روابط یعنی اغلام بازی رائج تھی, اور اس کام کی برائی اور اس کے بدترین نتائج کے بارے میں ان کے پیغمبر نے بہت زیادہ منع کیا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی منطقی باتوں کو ماننے اور اسے قبول کرنے کے بجائے انہیں شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کی, اور ان کی مشفقانہ نصیحتوں کو سن کر سکون کی زندگی حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے. خداوند عالم نے بھی ان لوگوں کو بہت ہی تیز و تند گرد و غبار والی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، اور وہ بیابان میں بکھرے ہوئے پتھروں اور ریگو ذرات کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف اڑا لے گئی، اور پھر اچانک اس فاسد و بدکار قوم کے سروں پر گرا دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھر کے اندر ہی زندہ درگور ہو کر ہلاکت کی وادی میں چلے گئے۔ البتہ اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے پروردگار عالم نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ خود اور اپنے اہل عیال کو سوائے اپنی بیوی کے، جو مخالفین کی ہم نوا اور ہم آواز تھی، شہر سے باہر لے کر چلے جائیں تاکہ قہر الہی سے محفوظ رہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موعظہ و نصیحت پوری تاریخ میں پیغمبران الہی کا اہم فریضہ تھا، لیکن عام لوگ اس سے بے توجہ تھے اور نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب کے نازل ہوتے وقت اہل ایمان اس سے محفوظ رہیں اور خشک و تر ایک ساتھ نہ جلیں۔ پیغمبران الہی کی دعوت کو قبول کرنا اور پروردگار عالم کی ان نمائندوں کی پیروی شکر عملی کی ایک قسم ہے، اور اسی دنیا میں نعمتوں کے نازل ہونے اور اجر الہی شامل حال ہونے کا باعث بنتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 36 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
سامعین، آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے ہیں۔
لوط علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو ان کے برے کاموں کے نتائج کے بارے میں خبردار کرتے رہے، لیکن آپ کی قوم آپ کے کلام میں ہمیشہ شک و تردید ایجاد کر کے اسے غیر حقیقی قرار دیتے رہے، یہاں تک کہ جب خداوند عالم کے فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، تو بعض بدماش اور شریر افراد نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ ادھر خدا کے حکم سے ان بدماشوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، مگر نہ خود انہوں نے اور نہ ہی قوم نے اس عذاب الہی سے کوئی عبرت حاصل کی۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے اس کام سے شرمندہ ہوئے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور خداوند عالم نے انہیں اور ان کے خاندان کو رات میں ہی نجات عطا کیا، اور دوسرے دن صبح کو اس بدترین قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم ابتدا میں پیغمبران الہی کے ذریعے حجت کو تمام کرتا ہے، اور پھر منکرین اور مخالفین کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اگر معاشرے سے برے کاموں اور فسق و فجور کا خاتمہ ہو جائے، تو پاک و پاکیزہ اہل ایمان کے گھر کے افراد مفسدوں اور بدترین افراد کے ہاتھوں سے نجات پا جائیں گے۔ قرآن کریم تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن گزشتہ اقوام کی تاریخوں کو نقل کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور حق کو قبول کرنے میں انہیں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 41ویں اور 42ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا، تو ہم نے بھی ایک زبردست صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا.
سامعین، پانچویں قوم کے جس کا بدترین انجام اس سورے میں بیان کیا گیا ہے وہ قوم فرعون ہے، جسے یہ قوم خدا مانتی تھی اور اس کی پرستش کرتی تھی اور آنکھ بند کر کے اس کے فرمان کی اطاعت کرتی تھی. فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کی قوم کے افراد کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان پر سخت ترین ظلم و ستم کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کو خدا پرستی کی دعوت دینے اور قوم بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے فرعون کے پاس گئے اور اس کے اور اس کے درباریوں کے سامنے حکم پروردگار سے بہت سے معجزات دکھائے، لیکن ان لوگوں نے حق و حقانیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اپنے ظلم و ستم سے دستبردار ہونے کی بجائے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ختم کر دے. لہٰذا پروردگار عالم نے تمام ظالموں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ معجزات الہی لوگوں کو باخبر کرنے اور ان پر اتمام حجت کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی شخص معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس کا انکار کر دے تو اسی دنیا میں عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. کائنات میں سب سے بڑی اور نفوذ کرنے والی قدرت صرف خداوند عالم کی قدرت ہے، اور خداوند عالم کے مقابلے میں انسان کی قدرت و اقتدار ناچیز و بے وقت ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ قدرت مند اور مقتدر ہی کیوں نہ ہو.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچ جائے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا. دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے دو اما.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ.
رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن
کبھی آئے نغموں کا کوہ گرو.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت. اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں. اضافی رش کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق پڑا ہے. نجی ایئر لائنز پاکستان اور روس کے درمیان تیل کی خریداری کا طویل المدتی معاہدہ طے پا گیا. سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس کے دوران دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا. چیف جسٹس ڈالر کو دوبارہ ریورس گیئر لگ گیا. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں قیمت کم. اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو تعصب پر مبنی فیصلوں پر نظر ثانی کا حکم. دبئی سے 21 اکتوبر کو اسلام آباد آنے والی فلائٹ میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. نواز شریف کا وطن واپسی پر اسلام آباد کے بجائے لاہور پہنچنے کا امکان. شیخ رشید لاپتہ کیس پولیس کو 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم. عمران خان کی ورزش کے لیے سائیکل اڈیالہ جیل پہنچا دی گئی, حکام نے روک لیا. اور سامعین اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں. افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے گا جان اچک سے ہی. تیل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے جاپان کا سعودی عرب اور دیگر ممالک سے پیداوار بڑھانے کا مطالبہ. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی 278.20 روپے پر پہنچ گئی, جو گزشتہ روز 280.29 روپے پر بند ہوئی تھی. پاکستان غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث کا خواہاں. ملک کے 4 شہروں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. اسرائیلی بربریت اور مغربی میڈیا کا دوہرا رویہ. اے ون فیلڈ العزیزیہ ریفرنسز میں وارنٹ معطل. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم. پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا مطالبہ. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. نواز شریف کے استقبال کے لیے گلگت بلتستان سے قافلے روانہ. ویسٹ انڈیز وومین اے ٹیم کے خلاف پاکستانی اسکواڈ کا اعلان. نون لیگ کا نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کا اعلان, حیرت انگیز ہے فیصل کریم. نواز شریف کی سعودی عرب سے دبئی آمد کا پروگرام مختصر تاخیر کا شکار. اور سامعین اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا. فلسطین میں انسانیت تڑپ رہی ہے. اسرائیل کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے اور اس نے تمام اخلاقی قدریں پامال کر دی ہیں. فلسطینی فضا اسرائیلی حملوں اور انسانی چیخوں سے گونج رہی ہے. غزہ میں بھوک افلاس کا راج, خوراک ناپید, پانی بند, لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ ختم, ہر طرف بکھری لاشیں عالمی امن کے دعوے داروں کا منہ چڑا رہی ہیں. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے منگل کے روز غزہ کے اسپتال پر بمباری کر کے صفاکیت کی ایک اور انتہا کر دی. 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا, جن میں ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف بھی شامل ہیں. 2008 کے بعد سے یہ سب سے مہلک فضائی حملہ نسل کشی کے مترادف ہے. غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے. شہید فلسطینیوں کی تعداد 3,700 تک پہنچ گئی ہے. عالم اسلام کا دل اس کھلے ظلم کے خلاف خون کے آنسو روتا ہے، مگر اس کی بے بسی بھی آیا ہے۔ تڑپتی، سسکتی، چیختی انسانیت کو ظالم اسرائیل کے پنجے سے نجات دلانے اور جنگ بندی کی اقوام متحدہ میں تازہ قرارداد بھی بیٹوں کی نظر ہو گئی۔ حماس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، ہسپتال پر حملے کے بعد اردن، مصر اور فلسطین اتھارٹی نے ان سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری 11ویں روز داخل ہو گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس نے غزہ میں اسرائیلی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلے فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عرض فلسطین کی تباہی اور بربادی محض بیان بازی نہیں ہے، عالمی برادری کے عملی اقدامات کی منتظر ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ قومی آواز کی سرخیاں۔ اعظم خان کو سزا کے بعد شیوپال یادو کیا اظہار یکجہتی، آفتاب چھپ گیا تو کیا غم، صبح نو ضرور آئے گی۔ مسلم حکمرانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، مولانا پاشا۔ این ایچ آر سی نے منی پور میں تشدد کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 18 معاملے درج کیے۔ مندروں پر سے نہیں ختم ہوگا حکومتی کنٹرول، سپریم کورٹ نے عرضی کو کیا خارج۔ بی جے پی، آپ اور دیگر پارٹی لیڈران کا کانگریس میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری۔ 36 گڑھ اسمبلی انتخاب، کانگریس نے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی۔ راہل گاندھی نے مہنگی بجلی کے لیے اڈانی کو ٹھہرائے ذمہ دار، 32,000 کروڑ روپے گھوٹالہ کا الزام۔ آسام وزیر اعلی نے درگا پوجا کے پیش نظر 7,000 پنڈالوں کو فنڈ دینے کا کیا اعلان۔ ٹائٹینک نوادرات بچانے کا منصوبہ منسوخ، کرناٹک دکانوں پر ہی جائیں، معاف کیجئے، کرناٹک بھگت بھگوا جھنڈا لگی دکانوں پر ہی جائیں۔ وی ایچ پی نے کی مسلم کاروباریوں کی مخالفت۔ اور آخر میں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹر سہارا کی سرخیاں۔ غزہ میں ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری براہ راست اسرائیلی انتظامیہ پر حماس۔ جو بائیڈن نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری فلسطینی گروپ پر ڈال دی، اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ غزہ میں ہسپتال پر ہوئے حملے کے بعد او آئی سی کی پہلی میٹنگ، اسرائیل پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ۔ اور اب روزنامہ راشٹر سہارا کے اس مضمون پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے غزہ کی کھلی جیل میں بربریت کا مظاہرہ۔ مضمون نگار پروفیسر عتیق احمد فاروقی لکھتے ہیں، 7 اکتوبر کو علی صبح حماس نے بیک وقت 5,000 راکٹوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف افراتفری مچ گئی اور متعدد شہروں اور آبادیوں میں مسلح افراد اسرائیلی شہریوں کو قیدی بنانے لگے۔ تقریباً 150 سے زائد اسرائیلیوں کو قیدی بنایا جا چکا ہے، جن میں عام شہری اور فوجی دونوں شامل ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی ہے۔ 10 دن سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دونوں جانب سے ان فوجی کاروائیوں میں اب تک 1,000 فوجی اور شہری بشمول بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 3,38,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف حماس کے حملے میں 180 فوجیوں سمیت 1,300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور 12,800 اسرائیلی زخمی ہیں۔ دراصل صہیونی فورسز نے غزہ کا، جسے سالوں سے ایک کھلی جیل کی شکل میں بدل دیا گیا ہے، مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے۔ بجلی، پانی، خوردنی اشیاء، ادویات اور ایندھن پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس سے وہاں کی گزر بسر بے حد مشکل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ غزہ پٹی کو پوری طرح برباد کر دیں گے اور ایک بھی حماس کارکن زندہ نہیں بچے گا۔ اگر اسرائیل کا ایک ملک کی حیثیت سے تاریخی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ عربوں کی سرزمین پر یہودیوں یا اسرائیلیوں کو امریکہ اور برطانیہ نے خصوصاً اس لیے بسایا کہ یہودی سائنسدانوں نے ہی سب سے پہلے ایٹم بم بنا کر ممالک کو تحفے میں دیا تھا، جس سرز جس سرزمین پر یہودی بسائے گئے ہیں وہ فلسطینیوں کی تھی، دوسری طرف گزشتہ کم از کم 75 سالوں سے فلسطینی جس مشکل حالات سے گزر رہے تھے انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عملی طور پر اسرائیل نے غزہ کو شروع سے ہی گھیر رکھا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 18 سال سے فلسطینی غزہ میں ایک کھلی جیل میں زندگی گزار رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آئے دن کسی نہ کسی بہانے فلسطینیوں کے قتل کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں، اور اس وقت ہزاروں فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ اب جو 150 اسرائیلیوں کو حماس نے قیدی بنایا ہے، ان کی مدد سے وہ جیل میں قید فلسطینیوں کو رہا کروانے کی کوشش کرے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت اب ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام دریچے۔
دریچے،
عزیز سامعین، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، انتوان سوروگوئن کا شمار ایرانی فوٹوگرافی کے ماہروں میں ہوتا ہے، اور وہ ایران میں اس ہنر کی اشاعت میں بے مثل کردار کے حامل تھے۔ انہوں نے ایران کو دوسرے ملکوں کو متعارف کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کی بہت سی تصویروں نے سفر ناموں کی تکمیل کی ہے۔ انتوان سوروگوئن کی ایران میں محرم سے متعلق تصاویر قاجاری دور کی گرانقدر تاریخی دستاویز شمار ہوتی ہیں۔ محرم اور عاشورہ ان عظیم روحانی اور معنوی رسومات میں سے ہیں کہ جو ہر سال ایران میں منائی جاتی ہیں، اور بہت سے فنکاروں کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں۔ فوٹوگرافی میڈیا کا وہ حصہ ہے کہ جس نے ایران میں داخل ہونے کے آغاز سے ہی محرم کے مراسم کی خدمت کی ہے۔ قاجاری دور میں ابتدائی فوٹوگرافی کیمروں کی آمد کے ساتھ ہی قاجار بادشاہ عاشورہ کے مراسم کے انعقاد میں جو دلچسپی رکھتے تھے، اس کے مطابق بہت سے فوٹوگرافروں نے ان مراسم کی مختلف طریقوں سے تصویریں لی ہیں۔ قاجاریہ دور میں ماہ محرم شروع ہونے کے ساتھ ہی شہروں اور دیہاتوں کی سڑکوں، کوچوں اور گلیوں کو سیاہ پرچموں سے آراستہ کیا جاتا تھا، اور تہران میں تقریباً 200 مقامات پر عزاداری کے پروگرام منعقد ہوتے تھے۔ اس درمیان بادشاہ حضرات بھی لوگوں کے ساتھ مل کر محرم کی عزاداری کے پروگرام میں شرکت کرتے تھے اور ان کا انعقاد کراتے تھے۔ ناصر الدین شاہ کے جو معصومین علیہ السلام اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے گہرے لگاؤ کا اظہار کرتا تھا، شاید دوسرے قاجاری بادشاہوں سے زیادہ اپنے آپ کو عاشورہ کی عزاداری کا پابند سمجھتا تھا۔ وہ اپنے دور حکومت میں لندن کے رائل البرٹ ہال کی طرز پر تعمیر شدہ عمارت میں ہر رات روزہ خانی اور عزاداری کے مراسم منعقد کرتا تھا۔ اس دوران مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ تازیہ خانی یا شبی خانی میں، کہ جو ایران میں ایک طرح سے کربلا کے مناظر پیش کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، اور تازیہ خان حضرات اس میں کربلا کے واقعات پر مشتمل اشعار پڑھتے اور منظر کشی کرتے ہیں، بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اسی لیے اس کے دور میں تازیہ خانی کے مقصد سے تکیہ بنایا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ عزاداری کے مخصوص مراسم کا آغاز محرم کے پہلے روز سے اس تکیے پر ہوا کرتا تھا، اور درجنوں روزہ خانوں کی موجودگی میں یکے بعد دیگرے روزہ خان حضرات ممبر پر جا کر مجلس کو خطاب کرتے تھے۔ یہ روزہ خان حضرات سید الشہداء علیہ السلام کے سوگ میں دلنشین آواز میں اشعار پڑھتے، اور پھر ناصر الدین شاہ کی موجودگی میں تازیہ خانی یا شبی خانی کا آغاز ہوتا، یعنی روزہ خان حضرات تکیے کے مرکز میں مناظر کربلا کے واقعات سے متعلق اشعار اور روایت پڑھتے اور کربلا کے واقعات کی منظر کشی کرتے تھے۔ تازیہ خانی کے ایرانی محققین کا خیال ہے کہ تازیہ خانی کو خاص طور پر فتح علی شاہ اور ناصر الدین شاہ کے دور میں تکیہ اور ان عمارتوں کے بنائے جانے کے ساتھ ہی کہ جو تازیہ خانی کے لیے ہی بنائی گئی تھی عزاداری سے مخصوص پروگرام کو فروغ حاصل ہوا۔ ہر سال بادشاہ کی طرف سے منعقد کیے جانے والے سرکاری مراسم کے علاوہ دوسری مخصوص رسومات اور روایات بھی تھیں کہ جن کی لوگ پابندی کرتے تھے اور نظر ماننا ان میں سب سے اہم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں جو لوگ دو وقت کے کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ بھی نظر کے لیے پکائے جانے والے پلاؤ میں مٹھی بھر چاول ڈال کر یا گوشت کے سالن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال کر نظر میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان فقراء کے درمیان کے جو کالے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے کالے کپڑے تقسیم کروانا تہران میں نظر کا ایک اور رائج طریقہ تھا۔ ان دنوں میں فوٹوگرافر بیکار نہیں تھے اور وہ عزاداری کے مراسم کو کیمروں میں قید کرتے تھے۔ محمد حسن مرزا، انتونی سورگین، عبداللہ قاجار اور ٹینی جیسے چند دیگر قاجاری دور کے فوٹوگرافروں کے ذریعے لی گئی عزاداری کے مراسم کی تصاویر گزشتہ 100 سالوں میں محرم کی عزاداری کی ثقافت کی آج معتبر اور مستند دستاویز ہیں۔ تہران میں محرم کی عزاداری کی تصویر کشی کرنے والا پہلا فوٹوگرافر آنتونیو سروگورین ہے کہ جس کا تعلق اصل میں جارجیا سے تھا اور اس نے ناصر الدین شاہ کے دور میں ایرانی عوام، ان کے پیشوں اور آداب و رسوم کی تصویر کشی کی ہے۔ اس وقت سوروگین کا شمار دربار کے قریبی فوٹوگرافوں میں سے ہوتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ شاہ قاجار کو دربار کی تصاویر لیے جانے اور اس کی پورٹریٹ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انتونیو سوروگین کی لی گئی تصاویر زیادہ تر 1870 سے 1930 کے دوران کی ہیں۔ چونکہ وہ فارسی بولنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس لیے وہ ایرانی عوام کے مختلف طبقوں سے اچھی طرح بات چیت کر سکتا اور ان سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ اس کی شاہی دربار، حرم سراؤں، مساجد اور دیگر ادیان و مذاہب کی لی گئی یادگاری تصاویر بہت نمایاں ہیں جو اس کو ایران آنے والے دیگر یورپی فوٹوگرافروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سوروگین کے جو ایران میں رہنے والے جارجیائی والدین کا بیٹا تھا تہران میں پیدا ہوا تھا اور اس نے چھوٹی عمر سے تبلیس میں فوٹوگرافی سیکھی تھی۔ آنتوان 1870 میں ایران واپس آیا اور تبریز میں سکونت اختیار کی اور پھر ولی عہد مظفر الدین مرزا کے دربار میں داخل اور ان سے خانی کا لقب حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ تہران آیا اور مشرقی دروازے کے پاس علاءالدولہ اسٹریٹ، موجودہ فردوسی پر فوٹوگرافی کا اسٹوڈیو کھولا۔ کہا جاتا ہے کہ مشروطہ یا آئینی دور میں آنتوان خان نے آئین سازوں کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی اور اسی وجہ سے محمد علی شاہ قاجار نے فوٹوگرافی اسٹوڈیو کے پاس بم دھماکہ کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کی سب سے بڑی تاریخی دستاویزات نابود ہو گئیں۔ اسی طرح پہلوی اول کے دور میں سوروگین کے 2000 گراں بہا نگیٹو کو ہتھیا لیا گیا جو برسوں بعد تک پہلوی خاندان کے ہاتھوں میں تھے اور پھر غائب ہو گئے۔ سوروگین نے اپنے فنی کیریئر کے دوران دو اہم تاریخی واقعات کی تصویر کشی میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو نصیر الدین شاہ کے قتل کے بعد مرزا رضا کرمانی کی تصویریں تھیں اور دوسرے شاہ کے جنازے کی تقریب اور آئینی تحریک کے واقعات کی تصویریں۔ اس نے اپنی کھینچی گئی تصویروں کے 7000 نگیٹو اور اپنے سے پہلے کے فوٹوگرافروں کے متعدد کام جمع کیے تھے۔ اس قیمتی ذخیرے کو منظم طور پر نمبر کے ساتھ جمع کیا تھا اور ان نمبروں کو ان نگیٹوز کے کونوں اور اطراف میں ایرانی مصوروں کی طرح اس طرح سے لکھا گیا تھا کہ جو کم نمایاں ہوں۔ سوروگین اپنی تصاویر کو ایک خاص دفتی پر چسپاں کرتا تھا اور گتے کی پشت پر اپنی فوٹوگرافی کی دکان کا لوگو پرنٹ کرتا تھا اور فارسی اور فرانسیسی میں فوٹوگرافی کی دکان کا پتہ بھی لکھ دیتا تھا۔ تورگین کی تصویریں قاجار دور کی ایرانی ثقافت اور معاشرے کی آئینہ دار ہیں اور یہ تصاویر اس دور کی مشہور ترین تصاویر میں سے ہیں۔ ایران میں اپنے وقت کے دوسرے فوٹوگرافروں کے مقابلے میں اس نے فوٹوگرافی کے تکنیکی اصولوں پر زیادہ توجہ دی اور فوٹوگرافی کے میدان میں خواہ اسٹوڈیو میں ہو یا باہر، دونوں جگہوں پر اس نے روشنی پر بہت زیادہ توجہ دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیرونی تصویریں لینے، خصوصاً تاریخی آثار کی تصویری لینے کے لیے پیدر پہ کئی دن صبر و حوصلے سے بیٹھ کر مطلوبہ روشنی اور سائے کے انتظار میں رہتا تھا تاکہ وہ تصویر لی جا سکے۔ وہ باہر کی روشنی اسٹوڈیو کے اندر لے جانے کے لیے آئینے اور سفید کپڑوں کا استعمال کرتا تھا۔ وہ تصاویر اکثر دن کے وسط میں کھینچتا تھا تاکہ نور کی روشنی براہ راست موجود ہو، چنانچہ ان تصاویر میں روشنی اور سائے کا تضاد بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تکنیکی نقطۂ نظر سے سورگین نے بہت مہارت سے کام کیا ہے۔ اگرچہ قاجاریہ دور کے فوٹوگرافر سورگین کو دربار میں عزت اور قربت حاصل تھی اور وہ بادشاہ کا محرم راز تھا، لیکن اس نے کبھی بھی ایران کو دربار تک محدود نہیں رکھا اور ایران کے تمام حصوں کا سفر کر کے اور تصویریں کھینچ کر اس نے ایران کی ثقافت کو متعارف کرایا اور بہت سے محققین کے کام کو آسان بنا دیا۔ سورگین کی توجہ کا ایک موضوع عوام ہوتے تھے، اب وہ چاہے گلیوں اور بازاروں میں لوگ ہوں یا دیہی لوگ، شہری لوگ، غریب لوگ، کوئی بھی ہو، سورگین نے بعض ثقافتوں، روایتوں اور رسم و رواج پر بھی بہت زیادہ توجہ دی اور ان کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ قاجار کے زمانے میں ماہ محرم الحرام کی ابتدائی تصاویر اور سوگواری کا بڑا اجتماع سورگین کی لی گئی تصاویر میں شامل ہے کہ جس میں اس وقت کے لوگوں کے رسم و رواج کو اچھی طرح ثبت کیا گیا ہے۔ زہر عاشورہ اور ایام محرم میں روزہ خانی اور تعزیہ خانوں کی تصاویر ان جملہ تصویروں میں شامل ہے کہ جو سورگین نے محرم کی عزاداری کے ایام میں کھینچی ہیں۔ یہ تصاویر اس فوٹوگرافر کی کئی دوسری تصویریں واشنگٹن کی فریئر آرٹ گیلری اور ہالینڈ کے لیڈن شہر کے نیشنل ایتھنولوجیکل میوزیم کے فوٹو میوزیم میں رکھی گئی ہیں اور یہ ایک اہم عہد کی قیمتی تاریخی دستاویز میں سے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے غیرت اسلام، سنی تو نے یہ دریا میں کھڑے ہیں تیرے جاں باز، اے غیرت اسلام، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، طوفان میں توحید کے اسلام کی خاطر کرتے ہیں یہ اللہ کے پیغام کی خاطر. مقتل کی طرف دیکھ, شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ, وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا, ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا. ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے, ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں, لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں, وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان. وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے, زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے, معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو, احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو. میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب, بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب, افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن, گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن. اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے, مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے, اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے, اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر, جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. یہیں پر ہم آپ سامعین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ, اور لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر.
سامعین, پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے اس پروگرام میں ہم ایران اور دنیا میں فلسفے و حکمت کے ایک عظیم اور سرکردہ دانشور محمد بن ابراہیم قوامی شیرازی کے, جن کا لقب ملا صدرا ہے, کے بارے میں عرائض پیش کر رہے ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, شیراز ایران کا ایک تاریخی شہر ہے جو صوبہ فارس میں واقع ہے, اور اسکندر مقدونی کے ہاتھوں تخریب اور نظر آتش کیے جانے والے تخت جمشید کے کھنڈرات اور اس علاقے میں پروان چڑھنے والے بزرگان علم و ادب و عرفان کا گہوارہ ہونے کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہے. حافظ, سعدی اور ملا صدرا شیرازی جیسے بزرگوں کا شمار اس علاقے کی سرکردہ اور عظیم شخصیات میں ہوتا ہے. شیراز صفویہ دور میں خود مختار صوبوں میں شمار ہوتا تھا, اور بادشاہ کا بھائی اس دیار پر حکومت کرتا تھا. ملا صدرہ کے والد خواجہ ابراہیم قوامی ایک دانشور، سیاستداں اور بہت مومن انسان تھے، اور کہا گیا ہے کہ وہ شیراز حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ دولت و ثروت اور عزت و منزلت کے حامل ہونے کے باوجود صاحب اولاد نہیں تھے، لیکن آخر کار درگاہ خداوندی میں بہت زیادہ دعا و مناجات اور راز و نیاز کے نتیجے میں 9 جمادی الاول 980 ہجری قمری مطابق 1571 عیسوی کو خداوند کریم نے ان کو ایک فرزند سے نوازا کہ جس کا نام صدر الدین محمد رکھا، اور زیادہ تر ان کو صدرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی بات باعث بنی کہ بعد میں بھی وہ ملا یعنی عظیم عالم و دانشور اور ملا صدرہ کے نام سے معروف ہو گئے، اور یہ نام ان کے اصلی نام پر غالب آ گیا۔ سمیں صدر الدین محمد فارس کے وسیع علاقے کے حاکم وزیر کے یکتا فرزند تھے، اور بہترین حالات میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اشرافیہ کے بچے اپنے گھروں میں ہی مخصوص استادوں کے توسط سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صدرہ ایک بہت ذہین، سنجیدہ، پرعزم، محنتی طالب علم اور بہت ہی زیادہ سوچنے سمجھنے والے شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے مختصر مدت میں فارسی اور عربی ادب اور خطاطی کے فنون سے متعلق تمام دروس سیکھ لیے، حتیٰ ممکن ہے کہ قدیم رسم کے مطابق انہوں نے گھڑ سواری، شکار اور رزمیہ فنون بھی سیکھے ہوں۔ ریاضیات، نجوم اور کسی حد تک طب کی معلومات بھی انہوں نے حاصل کی۔ اسی طرح دیگر علوم مثلاً علم فقہ، حقوق اسلامی، منطق اور فلسفہ ایسے علوم تھے کہ جسے انہوں نے سن بلوغ تک پہنچنے سے قبل ہی کسی حد تک سیکھ لیا تھا، لیکن ان کو زیادہ تر فلسفے اور خاص طور پر عرفان میں دلچسپی تھی، اور وہ مکتوبات ان کے دور جوانی کی باقی رہ گئی ہیں۔ ان سے بخوبی عرفانی ادب، خاص طور پر فرید الدین عطار، جلال الدین مولوی اور عراق کے فارسی اشعار نیز ابن عربی کے تصوف میں ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ سمعین، ان ابتدائی علوم کے حصول کے دوران مسلمہ طور پر نوجوان ملا صدرہ شیراز میں ہی رہے، لیکن قوی گمان یہ ہے کہ ان علوم کا زیادہ تر حصہ انہوں نے شہر قزوین میں حاصل کیا کہ جو اس وقت صفویہ حکومت کا دارالحکومت تھا۔ صفویہ دور کی تاریخ کے مطابق فارس کے حاکم نے شاہ کی موت کے بعد، کہ جو شاہ کا بھائی تھا، سلطنت حاصل کر لی، اور 985 ہجری قمری مطابق 1577 عیسوی میں وہ مجبور ہو کر قزوین چلا گیا۔ کہا گیا ہے کہ صدرہ کے والد بھی شاہ کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے اپنے خاندان کے ہمراہ شیراز سے قزوین چلے گئے۔ اس بنا پر ملا صدرہ 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ قزوین گئے، اور اس شہر میں مختلف علوم کے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا، اور ان سے علوم ابتدائی اور متوسطہ حاصل کیے، اور دوسروں سے پہلے علم کے اعلی مدارج تک پہنچ گئے۔ ملا صدرہ قزوین میں 2 عظیم دانشوروں، شیخ بھائی اور میر محمد باقر سے بھی، کہ جو میر داماد سے معروف تھے، آشنا ہوئے اور ان کے دروس میں شرکت کی، اور مختصر مدت میں اپنی بلا کی ذہانت کے سبب ان کے ممتاز شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ شیخ بھائی نہ صرف اسلامی علوم، خاص طور پر فقہ و حدیث اور تفسیر و کلام و عرفان میں ماہر تھے، بلکہ نجوم و ریاضیات اور معماری و طب اور بعض باطنی اور نادر علوم میں بھی استاد تھے۔ لیکن ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ صوفیہ قائد کے مطابق ان کا جو نظریہ تھا اس کی وجہ سے فلسفے و کلام کے شعبے میں وہ تدریس نہیں کرتے تھے۔ ایک اور عظیم شخصیت اور نابغہ روزگار میر داماد اپنے زمانے کے تمام علوم سے باخبر تھے، لیکن وہ فقہ و حدیث میں اور زیادہ تر فلسفے میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ مشائی اور اشراقی اسلامی فلسفے میں بھی ممتاز تھے اور خود کو ابن سینا اور فارابی کے ہم پلہ اور ان دونوں کے تمام پیروکار فلسفیوں کا استاد سمجھتے تھے۔ ملا صدرہ نے میر داماد سے فلسفہ و عرفان میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا اور ہمیشہ ان کو مرشد اور اپنا حقیقی استاد متعارف کیا ہے۔ ملا صدرہ نے صفوی دور کے عظیم عارف و زاہد اور ریاضیداں میر ابو القاسم میر فندرسکی سے بھی شرف فیض حاصل کیا۔ ملا صدرہ نے ملل و نحل کی تعلیم میر فندرسکی سے حاصل کی۔ مشرقی علوم میں ملل و نحل ایسے علم سے عبارت تھا کہ جس میں اقوام و ملل و مذاہب کی شناخت کے بارے میں بحث ہوتی تھی۔ 1006 ہجری قمری مطابق 1598 عیسوی میں صفوی دارالحکومت قزوین سے شہر اصفہان منتقل ہونے کے ساتھ ہی شیخ بہائی اور میر داماد بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اصفہان چلے گئے اور اپنے درس کی کلاسیں وہیں قائم کی۔ ملا صدرہ کہ جن کی عمر اس وقت 26 یا 27 سال سے زیادہ نہیں تھی اصفہان چلے گئے، اور وہ کیونکہ حصول علم سے بے نیاز ہو گئے تھے اس لیے خود بھی فلسفے کے نئے بنیادی اصولوں کے حصول میں کوشاں تھے اور اپنے معروف مکتب کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ ملا صدرہ غیر معمولی حافظے اور مدرسہ خواجہ میں حصول علم سے بے حد لگاؤ کے سبب ممتاز طالب علموں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی علمی معلومات و تحقیقات میں جتنی وسعت آتی جاتی تھی اس مدرسے کے استادوں کے تئیں ان کا احترام زیادہ ہوتا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کے علم کی گہرائی کو بہتر طور پر سمجھ رہے تھے۔ سمعین، اس دور کے رائج علوم کی تکمیل کے بعد باطنی کشش اور بعض ظاہر بین علماء کے دباؤ کے نتیجے میں کہ جو ان کے عرفانی شرف کے مخالف تھے، ملا صدرہ اصفہان کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ریاضت کے مرحلے کو طے کرنے اور دنیاوی مظاہر سے رابطہ منقطع کر کے قم کے نزدیک واقع ایک گاؤں کہک میں پناہ لی، اور 7 سال تک اور بعض قول کی بنا پر 15 سال تک دنیا میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات سے دور رہے اور خلوت و تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ باطنی حقائق کی دریافت، شہود و کشف حقائق کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ملا صدرہ اپنی اس زندگی کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، میرے اوپر ایسے رموز کا انکشاف ہوا کہ جو برہان و دلیل کے ذریعے ممکن نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں جو برہان عقلی کے توسط سے میں نے حاصل کی تھیں اس کا مزید تفصیل کے ساتھ عالم شہود میں اور آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا۔ رفتہ رفتہ ملا صدرہ کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی اور حکمت کے حامی و طرفدار اطراف و کناف سے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ اس موقع پر فارس کے والی اللہ وردی خان نے شہر شیراز میں ایک مدرسہ تعمیر کیا کہ جو مدرسہ خان سے معروف ہوا، اور ملا صدرہ سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے وطن اصلی یعنی شیراز لوٹ آئیں اور اس میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیں۔ ملا صدرہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ شیراز چلے گئے۔ شیراز میں ان کے جانے کے ساتھ ہی مدرسہ خان ایران کا علمی ترین مرکز قرار پایا، اور ملا صدرہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک طالبان علم و فضل کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے رہے اور دور و نزدیک سے لوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آتے تھے۔ سامعین، ملا صدرہ سے ہی متعلق اپنی اس گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگرام میں جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز.